الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. سورة أحزاب کے جیسا کہ میں نے اس کے اچھے رکوع نے مکمل کر لیے ہیں، اس کے بالکل آغاز میں اس زمانے میں جب کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، خاص طور پر مکی دور کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، تو ایک بات ان کے ہاں مسلم تھی کہ کوئی شخص بھی اپنے لے پالک بیٹے کی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو کسی کے بیٹے کو اگر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے لے پالک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، ان کے بارے میں عموماً یہاں کوئی بات کہی جاتی تھی اس زمانے میں کہ زید ابن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نفی کر دی گئی تھی کہ کسی شخص کو یا کسی بیٹے کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارا کرو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہمارے نبی اور رسول محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹے دیے بھی تو شروع ہی میں اپنے پاس بلا لیے. اس حوالے سے جو ایک غلط رسم وہاں پڑ گئی تھی اس کی بیخکنی بھی کی گئی، جو ہم نے آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، آخری جو ہمارا سیشن تھا، کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ، تو ان کے درمیان موافقت نہیں ہو سکی، حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی. اگرچہ اس معاشرے میں یہ بات انتہائی مایوس سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی زوجہ کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا اور وہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے، وَزَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو زینب کو آپ کی تزویج میں دے دیا. اور حضرت زینب کہا کرتی تھی بعد میں کہ میں تو اللہ کے رسول کی ان بیویوں میں سے ہوں کہ جن کا نکاح آسمان پر ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پھر ان کا ذکر قرآن حکیم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر دیا. یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں جو دوسری بہت اہم بحث شروع ہو رہی ہے، سورہ نور کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، تو وہاں مسلمان خواتین کے لیے اس حجاب یا اس پردے کا ذکر تھا جو وہ اپنے گھر کے اندر کرے گی. اسے گھر میں جس طرح رہنا ہے، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار دیں، اپنے سروں کو ڈھک کر رہے، اور پھر یہ کہ کن کن کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی، بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا. لیکن یہاں جس پردے کا ذکر ہو رہا ہے وہ گھر سے باہر کا پردہ ہے، کہ اگر کسی مسلمان عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے کسی مجبوری کے تحت. اول تو ہم وہ آیات بھی پڑھ چکے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. مسلمان عورت کا اصل مقام جو ہے وہ تو اس کا گھر ہے، وہیں اس کی دلچسپی ہونی چاہیے، اس کی تمام جو بھی توانائیاں ہیں وہیں کھپنی چاہیے، شوہر کے لیے بہترین پرسکون ماحول کی فراہمی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولاد ہے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بہت بڑی ذمہ داری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. لیکن یہ کہ اگر کسی ضرورت سے باہر نکلنا بھی پڑے تو اس میں کن کن احتیاطوں کے ساتھ اور کن کن لمیٹیشنز کے ساتھ کوئی مسلمان خاتون جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پہلا حصہ اس میں آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. اول تو ہم وہ آیت بھی پڑھ چکے کہ ہر مسلمان کو منع کیا گیا کہ بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اسے اجازت حاصل نہ کر سکے، الا ان تستاذنو، یہ الفاظ تھے، جب تک ان سے اجازت طلب نہ کرو. الا یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. گویا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت دے دی تو گھر میں داخل ہو سکتے. اول تو گھر وہ ایسے تھے نہیں کہ جو ہمارے یہاں گھروں کا تصور ہے، حجرے تھے چھوٹے چھوٹے سے. الا طعام غیر ناظرین عینہ، اور یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اگر دعوت طعام کے لیے بلا رہے ہیں تو لوگ آ کر وقت سے پہلے بیٹھ جاتے تھے. اور ان آیات کے اندر یہ الفاظ بھی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کہنے میں قطن کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا، لیکن تمہارا یہ طرز عمل کہ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جانا اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کرتے رہنا اور کھانے کے بعد بھی ہے کافی دیر وہاں براجمان رہنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. آگے آ جائے گا، الا طعام غیر ناظرین الا، کہ تم منتظر ہو کھانے کے کہ جس کے لیے بلایا گیا تمہیں وہاں، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے گویا کہ جو وقت مقرر ہے اس وقت جایا کرو، اس سے پہلے وقت سے پہلے جا کر، گویا کہ ہمارے نبی کا وقت جو ہے وہ اس میں اپنی باتوں میں نہ لگایا کرو، ضائع نہ کیا کرو. فاذا طعمتم فانتشروا، اور یہاں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جا تو منتشر ہو جا اور وہاں بیٹھے رہنا. مسلمانوں کے دلوں میں حضور کے لیے جو محبت ہوگی ظاہر ہے وہ تھا، اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن ایک اس محبت کے نتیجے میں اگر اللہ کے رسول کو ایذا پہنچ رہی ہے، ان کے اوقات کہاں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے اور وہاں جو ہے آپ سے جو لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وہ یقین حضور سے جو ہے استفادے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کہ منع کر دیا گیا. فانتشروا، تو منتشر ہو جائے گا. ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول نہ رہا کرو. وہ ہے کہ ہمارے نبی کو بھی آپ نے مشغول رکھا اور خود بھی جو ہے اپنا وقت اس میں لگایا صرف کیا. ان ذالکم کان یؤذی النبی فلیستحیی منکم، اس لیے کہ تمہارا یہ طرز عمل نبی کے لیے باعث اذیت ہے، لیکن وہ تم سے جھجک محسوس کرتے ہیں کہ تمہیں کہیں کہ اب چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک شریف اور بامروت انسان جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت کر دے کہ میرے سونے کا وقت ہے اور یہ کہ کافی دیر ہو گئی، اب کھانا وانا جو بھی تھا وہ اب کس کا انتظار ہے، وہ اب آپ تشریف لے جائیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی قطن کوئی توقع نہیں تھی. تو فرمایا گیا کہ آپ کو جھجک ہے، آپ اس میں شرماتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ کو حق بات کے کہنے میں قطن کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اب یہ دیکھیے صحابہ کرام کو جس درجے محتاط اور با احتیاط طرز عمل کا کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کن کا ذکر ہوا، نبی کی بیویوں کا، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ صحابہ آئے اور گھر میں حضور موجود نہیں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن یہ کہ وہاں بھی موجود ہے کہ ان کے درمیان ایک آڑ اور پردہ موجود ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ بے دھڑک آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہو. جو ہمارے ہاں کا آج کا ریشنلسٹ ذہن جو ہے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اصل میں پردہ تو انسان کے دل کا پردہ ہوتا ہے، نظر کا پردہ کیا ہے. ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو صحابہ کرام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی سے بھی اگر تمہیں کوئی شے طلب کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تو فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب اور پردے کی اوٹ میں ان سے بات کیا کرو. اور نبیوں کے لیے وہ آیت ہم پڑھ چکے، پچھلی بیویوں کے لیے وہ آیت پڑھ چکے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ اپنی آواز کے اندر کسی قسم کا کوئی ایک نرمی یا لوچ کا ان سے پیدا نہ کرو. اس لیے کہ یہاں مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان میں منافقین بھی شامل ہیں، جائے کہ کہیں کوئی سکینڈل بن جائے اور پھر یہ کہ بات آگے سے آگے جو ہے بڑھتی چلی جائے، کسی کے دل میں جو مرض ہے یا روگ ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، نہ یہی بہت بہتر ہے، پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کو بھی اے مسلمان، اور پھر یہ کہ ساتھ ہی قلوبہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے. یہ طرز عمل اختیار کرو گے کہ پردے کی اوٹ شیت سے بات کرو، کوئی سوال کرنا ہے تو کرو. جس طرح ایک موقع پر تین صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ گھر پر موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سوال کیا حضور کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ رات کے اوقات میں آپ تہجد کتنی پڑھتے ہیں، نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں، رمضان کے روزوں کا تو کوئی سوال نہیں تھا کہ سوال کیا جاتا. وہ تو اللہ اعلان ہے سب کے سامنے ہے. تو پھر یہ کہ حضرت عائشہ نے جو سوال جواب ہوا تو وہاں بھی موجود ہے کہ ان کے درمیان ایک پردہ موجود تھا, آڑ موجود تھی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے ہرگز یہ تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم رسول کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف پہنچاؤ. بلکہ سورہ حجرات جو آئے گی اس میں تو منع کر دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے کبھی بلند نہ کر لینا, اس لیے کہ اس کا جو وبال ہوگا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہاری تمام زندگی کی نیکیاں اکارت قرار دے دی جائیں گی اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. تو یہ ادب اور احترام جو ہے اس درجے کا ہے. لیکن یہ کہ یہاں ایسی کوئی حرکت کے جس سے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچی, جیسے کہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا صدمے کی بات ہوگی اللہ کے نبی کے لیے کہ ان کی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگا دی تھی, بہتان عظیم واقع. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور پھر یہ کہ یہ ہدایت بھی تمام مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے, یا کہ تمہیں چاہیے کہ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ حضور کے انتقال کے بعد ان کی کسی زوجہ سے تم نکاح کرو گے. یہ بھی منع کر دیا کہ امہات المومنین ہیں, اگرچہ یہ وہ مائیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے مومنین کو جنا ہو, بلکہ یہ کہ جیسا کہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا تمہاری مائیں تو اصلاً وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں جنا, لیکن یہ ایک نسبت اتنی بلند ہے جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں, لہٰذا ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یقیناً اگر اس قسم کا کوئی خیال کسی شخص کے ذہن میں ہے, دل میں ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. خیال کا آ جانا جو ہے وہ گناہ کا باعث نہیں ہے, شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں صحابہ کرام نے حضور سے کہا تھا کہ حضور بعض اوقات یہ شیطان ہمارے اندر اس قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور ایسے منفی خیالات پیدا کرتا ہے کہ ہم اسے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے اس کی نسبت کے وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں. تو شاید کا آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, ان تم دو شعین او تخو, اگر تم کسی شے کو ظاہر کرتے ہو یا اسے چھپا جاتے ہو, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن, اب یہاں دیکھیے پوری ایک فہرست آ گئی ہے محرموں کی, اگرچہ ابتدائی فہرست پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ ذیل میں آیا تھا کہ اے مسلمانوں تم کن کن سے نکاح نہیں کر سکتے, وہ تمہارے محرم ہیں, لہذا محرموں کے سامنے کوئی خاتون جو ہے اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے, اپنی زینت کا اظہار جو ہے, زینت سے مراد جیسا کہ میں نے اس موقع پر تفصیل سے عرض کیا تھا, عورت کی اصل زینت اس کا چہرہ ہے. باقی بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی حسن عورتوں کو دیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر غازے لگا کے اور لیپا توفی کر کے جو ہے اپنے حسن کو برباد کر دیتی ہے, اس کے بجائے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت تم پہلے بہتر تھی. اس لیے کہ اصل زینت جو ہے وہ تو انسان کا چہرہ ہے, کسی خاتون کے لیے بھی زینت کا مقام تو چہرہ ہے. تو وہاں زینت کا لفظ آیا تھا کہ تو اپنی زینت ظاہر نہ کرو سوائے ان کے. اس کے بعد ایک پوری فہرست آ گئی تھی, اب اس کا دوسرا یہاں ورشن آ رہا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن, خواتین کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گویا کے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں اپنے باپوں کے سامنے, اور نہ ہی ان کے لیے کوئی چہرہ کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے, ابناء اخوانہن اپنے بھتیجوں کے سامنے, ولا ابناء اخواتہن اور اپنے بھانجوں کے سامنے, گویا کہ اپنی بہنوں کے بیٹے, ولا نسائہن نہ ہی اپنی عورتوں, گویا کہ اپنی عورتوں سے مراد یہ کہ جو تمہاری جن سے کوئی جان پہچان ہو, ورنہ وہاں مدینے میں رہنے والے جہاں منافق مرد تھے تو منافق عورتیں بھی تھیں, ان سے بھی گویا کہ منع کر دیا کہ ان کے سامنے جو ہے زیادہ آنا جانا ٹھیک نہیں ہے, ان کی محفل میں بیٹھنا. تمہاری اپنی جان پہچان کی خواتین, ولا ما ملکت ایمانہن, اور پھر یہ کہ وہ لوڈیا کے جو پہلے زمانے میں لوڈیوں سے بھی پردہ تھا, اس لیے کہ عمر یہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں, جو باندیاں تھیں, ان کے ہاں جو ہے وہ فوش کام بھی ہوا کرتے تھے, تو لہٰذا ان سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ وہ خاتون اگر ان کے سامنے بھی جائے تب بھی وہ یہ ہے کہ اس طرح بے محابہ نہیں, بلکہ یہ کہ ان کی صحبت سے بھی ذرا دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی. واتقین اللہ, اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اختیار کرو, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اب گویا کہ اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ہیں جو صلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو اے ایمان تمہیں بھی چاہیے کہ ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرو, سلموا تسلیما, اور خوب تسلیم, خوب درود, اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لے. تمام دعائیں ہیں, نیک دعائیں. اب یہی سے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت, اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر یہ طبقہ وہ تھا جو منافقین کا طبقہ تھا, جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ایذا نہ پہنچائیں, خواب و زبانی ایذا ہو. اور پھر یہ کہ ان لوگوں نے تو مسجد ضرار جو تعمیر کی تھی تو اس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جب حضور واپس آئیں گے قصبے سے تو آپ کو دعوت دیں گے, آپ وہاں تشریف لائیں گے تو اوپر سے بالکل بھاری پتھر جو ہے لڑکا دیں گے آپ کے اوپر. وہ ہے کہ وہ تو اس درجے آگے بڑھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا قصد کر چکے تھے. تو یہ تو منافقین کا طبقہ وہاں موجود تھا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت مسلط کر دی ہے. وعد لہم عذاب مہینہ, اور ان کے لیے تو انتہائی رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اب دیکھیں یہاں اس ایزا کا ذکر آ رہا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ نور کے اندر, کہ وہ کہ جو مومن مردوں یا مومن عورتوں کے اوپر کوئی بہت بڑا بہتان لگا دیتے ہیں. وہ بہتان جو ہے وہ ہم نے الفاظ جو مؤمنات غافلات ان کے جو بے خبر ہیں جنہیں معلوم بھی نہیں, اب وہ اسکینڈل ان کے لیے تلاش دیا, ان کو جو ہے بہت بڑا بہتان ان کے اوپر لگا دیا. تو یہ وہ ایزا ہے کہ جو پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی بغیر مقتصب, جبکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا بے اسباب. عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا تھا جب غزوہ بدر مستلق سے دور واپس آ رہے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ جو اپنی زبان پر لاتے ہوئے انسان لرزتا ہے. وہ بہتان عظیم تھا کہ نبی کی یہ بیوی جو ہے صفوان ابن معطل سے بچ کے نہیں آئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ الفاظ ہیں جو آپ کو حدیث کے اندر مل جائیں گے, اس سے بڑھ کر ایزا کیا ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہاں جو ہے بغیر مقتصب, جبکہ وہ بالکل لا علم ہے, انہیں معلوم ہی نہیں, لیکن ان کے اوپر بہتان عظیم لگا دیا گیا. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, تو یہ تو اب اٹھائیں گے بہت بڑے گناہ کا اور بہتان عظیم کا بوجھ ناقابل معافی. یا ایھا النبی قل لازواجک, اب یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر اس کو ذرا فوکس کیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے آپ اپنی بیویوں سے, وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین. اب جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پردے کا حکم جو ہے تو ازواج مطہرات کے لیے تھا, اول تو ان کے عقل کے اوپر پردے پڑ گئے کہ اگر پردے سے کسی کو ایگزیمپٹ کیا جا سکتا تھا تو وہ نبی کی بیویاں ہونی چاہیے تھی جن کے دل انتہائی پاک ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ پردے کا حکم تو صرف ان کے لیے تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ونساء المؤمنین, اور مسلمانوں کی خواتین اور مومنین کی خواتین, ان کو بھی یہ ہدایت دے دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر, اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گھر سے باہر کا پردہ ہے, اس میں کوئی خاتون نکلے گی تو کس اہتمام کے ساتھ نکلے, ایک تو اس کی وہ اوڑھنی ہے کہ جو اس نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی ہے جس میں اس کے جسم کے نصیب نشیب و فراز میں وہ چھپ گئے, جو خواہ انسان کتنا ہی چاہے نہیں چھپ سکتا, اس کی جسامت ہے, اس کی قد و قامت ہے, اس کا ڈیل ڈول ہے, ان چیزوں کو تو نہیں چھپا سکتے, لیکن اس میں بھی حد الامکان کوشش کرو کہ ان کو چھپانے کی کوشش کرو. لیکن یہ کہ اب جب باہر نکل رہی ہو تو وہ جو ایک چادر ہے جلباب کسے کہتے ہیں, کہ وہاں ہم نے پڑھا تھا سورہ نور میں خمر ہننا, خمر کہتے ہیں دوپٹے کو, ایک چھوٹی چادر کو جو آپ اپنے گھر میں کوئی خاتون استعمال کرتی ہے اپنا سر ڈھکنے کے لیے, اپنا سینہ ڈھکنے کے لیے, یا کہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر رکھتی ہے. اور جلباب اصل میں وہ بڑی چادر ہے کہ جو ایک اوڑھنی کی شکل میں کوئی خاتون گھر سے نکلے گی تو اپنے گرد اوڑھ بھی لے گی, اور یدنین علیہن من جلابیبہن, اور اپنی اس اوڑھنی کا اس جلباب کا جو ہے ایک حصہ اپنے چہروں کے سامنے لٹکا لیا کریں. کس لیے؟ تاکہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئیں. اب اتنے واضح الفاظ ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے ہی دانشور جو ہیں, جنہیں سوائے نفس پرستی کے اور میں کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ یہ دور کیونکہ وہ ہے کہ جس میں انسان کے اندر بڑی مرعوبیت ہے, یہ مغرب کی چمک دمک اور یہاں کی سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی, اور وہاں تو چونکہ پردے کا کچھ سوال نہیں, لہذا انسان کے ذہن جو ہے اس حوالے سے بند ہو کر رہ گئے. اور اتنی بڑی بات وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر جو ہے پردے کا ذکر نہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن, اور اسی میں رکوع میں ہم پڑھ چکے کہ جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ نبی کی بیویوں کے سامنے جایا کرو تو ان سے کوئی رو در رو ہو کر کوئی بات نہ کیا کرو, تمہارے ان کے درمیان ایک حجاب رہنا چاہیے, پردہ رہنا چاہیے. تو جلباب اصل میں وہ بڑی چادر ہوتی ہے کہ جس کا ایک حصہ کوئی خاتون اپنے چہرے کے سامنے لٹکا کر اپنے آپ کو لوگوں کی ناپاک نگاہوں سے محفوظ رکھتی ہے. ناپاک نگاہیں اس لیے کہ ہر انسان کے اندر شیطان موجود ہے. جو مسلمانوں سے صحابہ کرام سے کہا گیا تھا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اس لیے کہ کوئی شخص بھی معصوم عن الخطا تو نہیں ہے نا. ہاں نبی اور رسول ایسے ہیں کہ جن سے کسی من جانب نفس کوئی شیطان کی جو ہے در اندازی نہیں ہو سکتی, لیکن ان سے نیچے تو ہر شخص, جیسا کہ قرآن نے ذکر بھی کیا بلعام بن باورہ ایک شخص کا کہ جو انتہائی عابد اور زاہد تھا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے بہت دین کا علم دیا تھا, ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ جو شیطان اندر موجود ہے اس نے جو وسوسے اس کے اندر پیدا کیے اور اس کی نگاہوں میں جو ہے ایک ناپاکی پیدا کی, ایک عورت کے اس عشق کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ پھر صرف اپنی شہوت کی رانی کے اندر جو ہے وہ زمین کے اندر دھستا ہی چلا گیا. قرآن حکیم نے مثال دی ہے اس کی. تو ان آیات کے ہوتے ہوئے جو ہے گویا کہ ان لوگوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جو کہیں کہ قرآن حکیم میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ اس لیے کہ یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اچھے گھرانے کی بیویاں, ان یعرفن پہچان لی جائیں, اس لیے کہ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں ان کے لیے چہرے کا پردہ نہیں تھا. تو یہ خاتون کے جو گویا کہ کسی کے نکاح میں ہے جو ایک عزت اور عصمت رکھنے والی شرم و حیا رکھنے والی خاتون وہ پہچان لی جائے گی, اور جو منافقین کی شکل میں جو وہاں موجود ہوتے تھے کہ آوازیں کسنے والے بھی اور قسم کی غلط حرکتیں کرنے والے انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اعلیٰ گھرانے کی یا یہ کہ مسلمان گھرانے کی خاتون ہے, ان کے اوپر ہم کوئی ناپاک نظر نہیں ڈالیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہمیں بہرحال اپنا نصاب مکمل کرنا ہے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دل ناپاک ہیں, جن کے دل میں کوئی مرض موجود ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ جو مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے اس میں سکینڈلز کی خبریں جو ہے اڑا رہے ہیں. اب یہ بھی پورا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کردار وہاں موجود تھا اس معاشرے کے اندر کہ جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی الزام تراشی, کوئی بہتان لگا دیا, اور یہ تمام چیزیں گویا کہ ان کے روزانہ کا معمول تھی. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر یقیناً غلبہ عطا فرمائیں گے, مسلط کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, اور پھر جب آپ ان کے اوپر کوئی سختی کریں گے تو بہت کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جو یہاں مدینے میں ٹھہر پائیں گے, آتے پر نقل مکانی کر کے کہیں وادیاں نشین ہو جائیں گے. ملعونین, بہت سخت الفاظ ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے, پھٹکار ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقلیلا, اگر یہ باز نہ آئیں اپنی سروش سے تو جہاں کہیں بھی ان کو پا لیا جائے, انہیں پکڑا جائے, ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب, جو لوگ جو ہے وہ سراسیمگی پھیلانے والے ہیں, سکینڈل جو ہے ان کو گھڑ گھڑ کے معاشرے میں پھیلانے والے ہیں, پاک باز عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانے والے ہیں, یہ ان کا انجام ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعة, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں, الساعة کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ, نبی کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, سورہ لقمان میں پڑھ چکے کہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم, کسی اور کے پاس نہیں. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, یہ الساعة سے مراد تو وہ قیامت ہے جسے ہم دنیا کی قیامت کرتے ہیں, بہت بڑی یہ خبر, بہت بڑا حادثہ جو رونما ہونے والا ہے. لیکن ہر شخص کی قیامت ایک ہے نا, جو موت کی شکل میں اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہے, وہ کب آ جائے اچانک, نہ گہانی. تو ما یدریک, انہیں کیا خبر, لاس اللہ ساعت قریبا, کہ وہ قیامت یا ان کی اپنی قیامت, موت جو ان کے بالکل قریب سرانے کھڑی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کافروں کے اوپر, ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور نہ کوئی پائیں گے وہاں اپنا کوئی حمد اور ہمدرد, اور نہ ہی کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہم فی النار, بڑے سخت الفاظ منافقین کے لیے سب. وہ آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, شرک اور کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور بیزاری اور غیظ و غضب جو ہے منافقت کے ذمن میں بہت زیادہ بڑھتا ہے. قول و فعل کا تضاد سورہ صف میں آ جائے گا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، مقت بیزاری، غصے، آخری انتہا ہے. اس لیے کہ غصہ تو آپ کو اس پر آئے گا نا جس پر آپ نے غصہ نکال دیا اور اس کے بعد ٹھنڈ پڑ گئی، لیکن مقت تو ہے بیزاری، بالکل گویا کہ اعلان برات ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، یہی منافقت ہے نا. بنیاد جسے آپ کہیے کہ سیڑھی کا پہلا قدم تو یہی ہے. تو یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے جو ہے آگ کے اوپر سینکے جائیں گے، یا کہ آج کل بہترین اصطلاح کیا ہے، روسٹ کیے جائیں گے. جس طرح چکن پیس آپ لیتے ہیں اور ان کو ایک طرف سے روسٹ کرتے ہیں جو خوب سرخ ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے روسٹ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے چہروں کے ساتھ معاملہ ہوگا. یقولون، اور اس وقت چیخیں گے، پکاریں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری شامت، اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کاش کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یہ کسوٹی ہے اصل میں. اگر وہاں اجر عظیم چاہیے، کامیابی اور فوز و فلاح چاہیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اطاعت اللہ واطاعت الرسول، تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو سب سے بڑی کامیابی تو اس کے حصے میں آئے گی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو اصل میں اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی، سادتنا سادات، وکبراءنا، اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے جو ہو گزرے، فضلون السبیلا، تو انہوں نے اصل میں ہمیں گمراہ کیا، ہم تو انہیں کی پیروی کرتے رہے، ہم تو بڑے معصوم تھے، ہمیں کیا پتہ، سارے الزام جو ہے اپنے باپ دادا کے اوپر لگائیں گے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اور کہیں گے پروردگار ہمارے باپ اور دادا کو دگنا سزا دے، ڈبل عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، ان کے اوپر تو بہت بڑی لعنت مسلط کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت دی تھی. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے جو یہاں عام طور پر مفسرین لکھتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. انہوں نے کوئی حضرت موسیٰ پر جو ہے یہ کوئی ایک تہمت لگا دی تھی کہ جی شاید ان کے جو ہے کوئی جسم میں کوئی عیب ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایک بندوبست کیا تھا کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس قسم کا کوئی عیب ان کے جسم میں موجود نہیں. لیکن سب سے بڑی اذیت جو تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کیا تھی؟ وہ قوم کے جن پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ کسی اور قوم کو وہ احسانات حاصل نہیں ہوئے، وہ انعامات نہیں ملے، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا. ایک چٹان کے اوپر اپنی جو ہے وہ ضرب لگائی، اپنے عصا سے 12 چشمے پھوٹ گئے جہاں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. پھر یہ کہ وہ تپتا ہوا سہرا اوپر جو ہے بادلوں کا ایک سائبان، جس طرح ایک چھتری ہوتی ہے، وہ مسلسل ان کے اوپر رہتی تھی تاکہ دھوپ کی پتہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے. پھر یہ کہ سمندر سامنے اور پیچھے لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہ فرعون بھاگا چلا آ رہا ہے، تو آکوب میں وہی عصا تھا کہ اللہ نے حکم دیا مارو سمندر پر، سمندر پھٹ گیا، پوری قوم کو لے کر نکل گئے. یہ ناہنجار قوم، اتنے بڑے بڑے احسانات، انعامات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عین وقت جہاد، جسے آپ کہیے میدان جنگ، جبکہ معاملہ بالکل تیار تھا، اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ ارض فلسطین جو ہے تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کہ اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں. پہلے جا کر وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرو، جب وہ شہر خالی کر دیں گے تو پھر تم ہمیں دعوت دے دینا، ہم آ کر وہاں جو ہے سیٹل ہو جائیں گے. اس سے زیادہ جسے آپ کہیے ایذا کسی رسول کے لیے امکان نہیں ہے کہ قوم کی طرف سے کورا اور چٹا جواب دے دیا گیا. اسی کا عکس تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن معاذ تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا حضور سے، انا آمنا بک وصدقنا کا، اے اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ نے تصدیق کی ہے. اور انہوں نے ریفرنس دیا تھا اس واقعے کا کہ جو بنی اسرائیل نے جو سلوک کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو. انہوں نے کہا حضور سے کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کے پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں آپ اشارہ تو کیجیے. غزوہ بدر کل 313 اور مقابلے میں 1000 کیل کاٹے سے لیس، یہاں گنتی کی چند تلواریں، ڈھال نامی شے جو ہے وہ کسی کے پاس تھی نہیں، اگر تھی بھی تو بہت محدود ہے چند. اور لڑائی کے اندر گھوڑے کا جو کردار ہوتا ہے تو روایت میں کل شاید 7 یا 8 گھوڑے تھے، وہاں پورا دستہ ان کا جو ہے 500 افراد کا مشتمل جو ہے گھوڑوں پر سوار، کوئی نسبت و تناسب نہیں. تو ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر کوئی گمان نہ کیجیے گا. یہ ہے اصل میں وہ فبرأه اللہ مما قالوا, تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا انہیں جو انہوں نے کہا تھا. پھر بہرحال اس قوم کو سزا بھی دی گئی. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض, اس صحرا سینا کے اندر جو ہے وہ پھر بھٹکتے رہے ہیں, پھر جو ایک نسل جو ہے وہاں ختم ہوئی جس نے انکار کیا تھا, اگلی نسل جو ہے جوان نسل جب بڑی ہے تو اس میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں, وہ گویا کہ پھر وہ آگے بڑھے ہیں, پھر انہوں نے ان کی سرکردگی میں جو ہے پھر ارض فلسطین فتح ہوا. وکانا عند اللہ وجیہا, اور موسیٰ تو اللہ کے نزدیک انتہائی وجیہ, بڑے معزز. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وقولوا قولا سدیدا, اور بات وہ کرو جو بالکل صحیح ہو. یہ زبان کا تقوی جو ہے نا, بین الانسانی معاملات کے اندر زبان کا جو کی رول ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, طعنہ زنی کرنا, تمسخر, استہزاء, عیب جوئی کرنا, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس میں اعلیٰ قسم یہ زبان ہے. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں اصلاح بھی پیدا فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہے تو اس کو تو سب سے بڑی کامیابی مل کر رہے گی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, ہم نے امانت, مراد کیا ہے؟ بار خلافت. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے چلا ہوں. تو یہ بار خلافت جو ہے ہم نے آسمان کے سامنے بھی پیش کیا, کہ کون ہے کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کر سکے, میری نیابت. زمین والارض, اور زمین کے سامنے بھی رکھا. والجبال, اور پہاڑ بڑے بلند و بالا. فابین یحملنہا, تو سب نے انکار کر دیا کہ اس کا اس بوجھ کو اٹھا سکے. وحمل واشفقنا منہا, اور ڈر گئے اس کی ذمہ داریوں سے. وحملہ الانسان, لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا, گویا کہ چیلنج تھا جو انسان نے قبول کیا. کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ملکوتی عنصر, روح ربانی بھی موجود ہے انسان کے اندر. ایک حیوانی وجود ہے, ایک نورانی وجود ہے, ایک روحانی وجود ہے. اب یہ وہ شے ہے کہ جو بار خلافت کا متحمل ہو سکتا تھا. انہ کانا ظلوما جہولا, یقیناً انسان جو ہے ظلم کرنے والا بھی ہے اور بہت نادان بھی ہے, جذباتی ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو بھی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور اللہ تعالیٰ مومنین میں مرد اور عورتوں دونوں پر اپنی شفقت اور عنایات اور اپنی رحمت تعریف فرما دے, ان کو اس سے ڈھانپ لے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, معاف فرمانے والا اور کمال رحمت فرمانے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ سبا. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, کل حمد اس ذات کے لیے ہے جس کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی. ولہ الحمد فی الآخرہ, اور آخرت میں تو حمد اسی کے لیے ہوگی, جو حضور نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی, حمد کا جو علم ہے, حمد کا پرچم یا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر آگے الفاظ کیا ہیں حضور کے؟ اور اس دن جو اپنے رب کی حمد میں کروں گا آج نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس وقت تو غیب کے تمام پردے سب لوگوں کے لیے اٹھا دیے جائیں گے نا. نبی اور رسول کے لیے تو غیب کے بہت سے پردے, جیسا کہ حضور کو شب معراج جو ہے مشاہدہ کرایا گیا, جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا جہنم میں ان کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. وہ الحکیم الخبیر, اور وہ بڑی حکمت والا, ہر شے سے باخبر ہے. یعلم ما یلج فی الارض, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر بہت سے مقامات پر آیا, لیکن یہ کہ یہاں ایک بالکل نیا انداز ہے. وہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے. چھوٹا سا ننگا سا کیڑا جو آپ بمشکل اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں, وہ بھی اگر جو سرسراتا ہوا زمین میں گھستا ہے, وہ بھی اللہ کے علم میں. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک اگر پتا بھی اپنے تنے سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. امیزون کا جو ہے جنگلات, اس میں درختوں کی تعداد, اور ان درختوں کے اوپر پتے کتنے ہوں گے جن کے لیے آپ کی گنتی ختم ہو جائے, لیکن اگر ایک پتا بھی جو ہے گرتا ہے زمین پر, اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا ذہن, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا, تمہارا علم جو ہے کیا احاطہ کرے گا اللہ کی صفات کا؟ اس کے وجود کے بارے میں تم کیا اپریسیشن کر سکتے ہو؟ کیا اپنے ذہن کے اندر نقشہ قائم کر سکتے ہو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اس کا وجود ہر آن ہر جگہ ہر وقت موجود. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمارے وہم ادراک سے، جس طرح کہ کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں اگر کہیں انسان نے کھود کریت کی کہ اس کی جسامت کیا ہے، اس کا والیوم کتنا ہے، معاذ اللہ اس کا وزن کیا ہے، اس قسم کے شیطانی وسوسے آنے لگے تو انسان جو ہے وہ پھر شرک کے رستے پر پڑ جاتا ہے. العجز عن درک کی ذات ادراک، ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کا عاجز آ جانا، تسلیم کر لینا کہ میں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی کسی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی ذات جو ہے میرے وہم سے، میرے خیال ادراک سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہی عین ایمان ہے. انسان تسلیم کر لے اس حقیقت کو، ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کے صفات کے حوالے سے. علا کل شئ قدیر، کسی شے کا ارادہ کر لے تو فعال لما یرید، صفت علم کے بارے میں آ گئے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور کوئی شے اگر زمین سے نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا بیج ہے وہ کہیں پھوٹا اور چھوٹی سی ننی سی کونپل نکلی، وہ بھی اللہ کے علم ہے. وما ینزل وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو شے آسمان سے نازل ہوتی ہے بارش، اس کا بھی گویا کہ ایک ایک قطرہ اللہ کے علم ہے. وما یعرج فیہا، اور جو شے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، چڑھتی ہے، ایک سیکنڈ میں کتنے انسان جو ہیں اس دنیا میں رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، ان کی ارواح جاتی ہیں نا آسمان کی طرف، وہ بھی اللہ کے علم ہے. تو اللہ کی صفت علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتے تم. وہ الرحیم الغفور، اور وہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، کمال رحمت والا بھی اور معاف فرما دینے والا. وقال الذین کفروا لو تاتینا الساعۃ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت تو ہرگز نہیں آ سکتی. اصل میں یہ فرار ہے اپنی بدعمالیوں کی، بد کرداریوں کی، کہ انسان فیس نہیں کہ اس تصور کو اپنے سے دور رکھتا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ جس میں اسے جو ہے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اس کی زندگی کے ایک ایک عمل اور زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کا محاسبہ کیا جائے، اس کا تصور انسان کے لیے، لہذا وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے. یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے تو پوچھتا ہے کب ہوگی قیامت، یا سلون کا آب حصہ، یا آپ سے پوچھتے کب ہوگی قیامت، کب آئے گی بتائیے ہمیں. قل بلا وربی، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے. حالانکہ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کا صادق الامین ہے، لیکن پڑھنے کی سورۃ تغابن میں حضور سے کہا اے نبی قل بلا وربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تمہیں لازمن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور لازمن جو ہے تمہارا ایک ایک عمل ہم تم پر جتلا دیں گے. تو کوئی گویا کہ وہ رب کی قسم کھانا، وربی یہاں بھی فرمایا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، وہ قیامت لازمن آ کر رہے گی، عالم الغیب، وہ ہستی کے جو ہر غیب کا علم رکھنے والی ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اور اس زمین میں کوئی شے خواہ ذرے کے ہم وزن ہے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ولا اصغر من ذالک، ذرے سے کم کا اگر تم تصور کر سکتے ہو تو وہ بھی شامل. ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی شے کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو، ہر شے اللہ کے علم میں ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے، جزا دے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے، ایمان والے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کے قریب بہت ہی عزت والا رزق. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں کے اندر، معاجزین، جو ہماری آیات کی ابطال کی کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے لیے، وہ کہ ہماری پکڑ سے شاید نکل بھاگیں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، آیات بینات، تو استہزاء بھی تھا، تمسخر بھی تھا کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ کہانت ہے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے اور بہت ہی دردناک عذاب، بہت تکلیف دہ، رجز بہت درد دینے والا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جانتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، اوت العلم یہاں مراد اہل کتاب، الذي انزل اليك من ربك، کہ وہ شے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ حق ہے. ويهدي الى صراط العزيز الحميد، اور وہ اللہ جو ہے ان کی ہدایت فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے. صراط اللہ بھی کہا گیا سورہ شورہ کے آخر میں، یہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم. اوت العلم سے مراد اہل کتاب لی جائے تو تورات کے اندر حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، قرآن کا ذکر تھا، اور پھر یہ کہ ہر وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حقیقی دیا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، کیا دکھائیں تمہیں ایک ایسا شخص یونبئکم کہ جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، بھائی مانا کہ ہماری گوشت پوش ہڈیاں وڈیاں سب زمین میں جذب ہو جائیں گی، الگ سے ان کا تشخص ممکن نہیں ہوگا، الا مزق تم کل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، کیا تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، خلق جدید، افطرا اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ تو اصل میں اس نے اب یہ کنی کفار کا قول ہے کہ انہوں نے تو یہ بہت بڑا جھوٹ گڑا ہے، بالکل غلط بات ہے یہ، ام بہ جنہ، یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی آسیب ہو گیا، کسی جن کا سایہ ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب ہے، وہ اب ہوں گے عذاب میں، وہ ضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں، اس دنیا میں تو گمراہی کے رستے پر ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فرق دیکھ، فضا دیکھ، چہار طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں جو ان کے سامنے بھی ہیں، وما خلفہم، اور پھر یہ کہ تاریخی شواہد کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، وہ بستیاں جو ہیں بہت بلندی تک اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، والمؤتفقات جنہیں کہا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، ان نشا نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو بھی زمین میں غرق کر دیں، دسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان کے اوپر آسمان کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب، آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں، ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنے والوں کو تو اللہ کی معرفت، بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی سامنے بندگی کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے، ولقد آتینا داؤد منا فضلا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی تھی، اب وہ فضیلت کیا تھی جو اور نبیوں کو نہیں دی گئی، یا جبال اوبی ماہو وطیر، وہ فضیلت خاصہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد کا ذکر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا 40 سال کا دور حکومت جو ہے، میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ وہ بنی اسرائیل کا جو دور ہے اس میں بہت ہی سنہری دور سمجھا جاتا ہے، حضرت داؤد اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان، یہ 40 جمع 40 80 سال کا دور ہے ان کی تاریخ کا، بہت ہی سنہری دور، یا جبال اوبی ماہو وطیر، اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ دیکھو یہ داؤد جب ہمارے حمد اور تسبیح کے ترانے علاپتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، او بھی تعویب، تعویب کسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آگے آگے پڑھ رہا ہے اور تھوڑے کچھ جب اس نے وہ مصرع یا وہ شعر ختم کر لیا تو پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو دہرا رہے ہیں، اس کی بڑی بہترین مثال یہ ہے جب ہم پرائمری کلاس میں ہوتے تھے تو جو صبح اسمبلی میں جو ہے وہ عام طور پر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک بچہ جو ہے کھڑا ہو کر آگے ایک ایک شعر پڑھتا ہے اور پھر ہی پوری کی پوری اسمبلی جو ہے، اسے تعویب کہتے ہیں، وہ کہ پہلے پڑھنا اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کا، یا یہاں تو چونکہ پرندے بھی اور حیوانات بھی شامل ہو جاتے تھے تو ان کو دہرانا اس کے پیچھے، یہ تعویب، او بھی ماڑا، اب ان کے ساتھ تعویب کرو جو تسبیح کے ترانے ہوئے ان کا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وقت اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا، وہ النا لہم الحدید، اور پھر یہ کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو بڑا نرم کر دیا تھا، انعم السابغات، وہ لوہے کے جو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور وہ جو ہے بالکل نرم ہو جاتا تھا، وہ کس لیے کہ اب اس سے بناؤ زرہیں، جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے نا کہ حضرت داؤد کا پیشہ کیا تھا، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ زرہیں بنانا، زرہ غالباً انہی کی ایجاد ہے، اور لوہے کو جو ہے جب اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ جس طرح میلٹ ہو کر تاروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اس کی کڑیاں بنا کر وہ جو ہے پھر باقاعدہ پورے جسم کے لیے ایک پروٹیکٹیو قسم کا جو ہے کلوتھنگ یا لباس بن جاتا تھا، وقدر فسر سر دے، اور پھر یہ کہ اس کی کڑیاں ایک دوسرے میں پھرو دو، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال، ظاہر ہے کہ ہر نبی اور رسول تو بدرجہ اتم اس کا مخاطب ہے، اور ہر امتی بھی جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، انی بما تعملون بصیر، ہم یقیناً میں جانتا ہوں دیکھ رہا ہوں تمہارے ایک ایک عمل کو، ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواح عشر، اسی طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کی غدوها صبح کی مسافت ہوتی تھی شہر ایک مہینے کے مسافت کے مساوی، اس لیے کہ ہوائیں اگر تیز چلنے لگے گویا کہ کوئی اڑن کھلوٹ کھٹولا ہے یا کچھ ایسا ہے کہ جو ہوا کے دوش پر سفر بہت تیزی سے کرتا، مہینے بھر کی مسافت جو ہے صرف ایک دن میں یا صبح کے اوقات میں طے کر لیتے، وہ رواح ہوا شارون، اور اسی طرح شام کی مسافت مہینے کا جو
جتنا جو ہے جسے آپ کہیے کہ جتنا وہ ایریا کور کریں گے وہ صرف شام کی مسافت میں کور کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسفر کر دیا. اور یہی معاملہ جو ہے ان کے بحری بیڑوں کا بھی تھا کہ جب سمندر میں جاتے تھے تو ہوا جو ہے چلتی تھی بڑی تیز، اور وہ جتنی تیز چلے گی اتنی ہی تیز رفتاری سے ان کا جو ہے بحری بیڑا آگے بڑھتا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور اسی طرح ان کے لیے ہم نے تانبے کا ایک چشمہ بھی بہا دیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِهِ، اور جنات کی ایک جماعت تھی کہ جو ان کے حکم سے ان کے لیے کام کیا کرتی تھی. اور جا کے آگے آ بھی جائے گا کہ بہت اونچی اونچی جو ہے وہ بلڈنگیں بنانا اور عین ممکن ہے یہ جو ہے رام مصر ہے اس میں بھی کہیں، اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات تو نہیں ہے، وہ تو گویا کہ فرعونیوں نے رام مصر میں ایسے بھی ہیں جو 5,000 سال پرانے ہیں، اور انسانی عقل بالکل دنگ رہ جاتی ہے کہ ٹنوں وزنی پتھر جو ہے، کتنا بڑا پتھر جن لوگوں نے بھی انہوں دیکھا ہوگا، وہ 200 فٹ کی ہائٹ پر کیسے لے کر گئے ہوں گے جبکہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی کرین نہیں تھا، کوئی اور اس قسم کی سلائڈنگ جو ہے کنویئرز نہیں بنا سکتے تھے کہ ان کے ذریعے وہ اوپر پہنچ جائیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ کام ممکن ہے جنات کے ذریعے لیے جاتے ہیں. یعملون لہ ما یشاء یعمل بین وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پھر یہ کہ جنات کی ایک جماعت تھی کہ جو ان کے سامنے موجود ہوتی تھی کام کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ان میں سے اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا یا ہمارے حکم کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے بہت سخت عذاب پہنچاتے تھے. یہ گویا کہ نظام جو ہے پنشمنٹ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا کہ ان جنات کو سزا دیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ جنات گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جہنم کا عذاب. یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور وہ بناتے تھے ان کے لیے کچھ بہت ہی مضبوط قسم کے قلعے، محاریب قلعہ. وتماثیل، اور اسی طرح بہت بڑی بڑی جو ہیں مورتیاں بناتے تھے. وجفان کالجواب، اور اسی طرح ایسے بڑے بڑے تالاب ہوتے تھے پانی کے جس میں دودھ بھر دیا جاتا تھا اور مشروبات بھر دیے جاتے تھے، اب لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، بجائے یہ کہ ہاتھی کو الگ الگ سرو کیا جائے تو بڑے بڑے لگن بنا دیتے تھے تالابوں کی طرح، کل جواب تالابوں کی طرح. وہ قدور راسیات، اور پھر یہ کہ وہ بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ فکس کر دی جاتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی جو ہے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے جو بھی جب عرس ہوتا ہے تو وہاں جو بھی زائرین ہیں ان کے لیے جو لنگر پکتا ہے، تو سنا یہ کہ اتنی بڑی دیگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سیڑھی لگا کر جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو شخص نیچے اترتا ہے اور اس کے اندر پکایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں انسان کو کھانا کھلانا، اور وہ کوئی بہت ہی نفیس قسم کا کھانا تو بناتے نہیں، وہ لنگر کا کھانا ہوتا ہے، اس میں پکنے میں کوئی جو ہے دیر بھی نہیں لگتی. تو اس قسم کی بڑی بڑی دیگیں وہ بناتے تھے جنات. اے منو آل داؤد شکرا، اور پھر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آل داؤد کو کہ عمل کرو، یہ جو ہے کام جو تم کر رہے ہو کار خیر کا، لوگوں کھانے پلانے کے لیے اگر یہ تمام اہتمام ہو رہا ہے، شکر اور اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت ہی کم ہیں کہ جو اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنے والے ہیں. فلما قضینا علیہ الموتا، اور جب ہم نے ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ولی سلیمان الریح جو ہم پڑھ چکے، ان پر جب ہم نے موت مسلط کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو کسی نے اطلاع نہیں دی ان کی موت کی، کسی نے رہنمائی نہیں کی ان کی موت کی، الا دابت الارض، مگر یہ کہ زمین کے ایک کیڑے نے. اب یہ روایات جو آتی ہیں کہ حضرت سلیمان جو ہے اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور وہ انہی جنات سے کچھ کام کروا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتہ اجل بھیج دیا گیا اور وہ وقت اللہ نے جو معین کیا تھا ان کا موت کا وقت آ گیا، تو ایسے جب ان کی جان نکلی ہے تو وہ اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہ گئے. اب کہ وہ جو ان کا عصا تھا اسی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، ممکن ہے پیچھے کوئی پشت جو ہے ٹیک بھی لگائی ہو، اسی اثنا میں کوئی دیمک تھی یا کوئی زمین کا کیڑا تھا، جو کہہ رہے ہیں قرآن دابت الارض، زمین کا کوئی کیڑا تھا کہ جس نے اس عصا کو کھا لیا، نتیجتاً وہ اس کے اندر جو ایک ریجیڈیٹی ہوتی ہے کسی عصا کے اندر مضبوطی، وہ ختم ہو گئی اور گھن لگ گیا اسے اور وہ عصا ٹوٹا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے گر پڑے. تاکل من ساعتہ، کہ وہ کیڑا چھوٹا سا جو تھا وہ ان کے اس عصا کے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، کھا رہا تھا. فلما تخرا، اور جب حضرت سلیمان گر پڑے، تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب، تو اس وقت جنوں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ما لبثوا فی عذاب العذاب المہین، تو ہمیں یہ جو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا سلیمان نے کہ ہم یہ تعمیر کر رہے ہیں اور ہلکان ہو رہے ہیں، تو ہم اس کے اندر زیادہ دیر مبتلا نہ رہتے. اب یہ واقعہ وہ ہے کہ جو یہاں بھی موجود ہے، اور سنا ہے کہ تورات کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ موجود ہے. لقد کانا لسبئن فی مسکنہم آیا، اسی طرح ملک سبا میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں اپنی بنائی تھیں. دو نشانیوں کے یہاں ذکر کیا، جنتین عن یمین و شمال، اور وہ ان کے بہت بڑے وسیع و عریض باغات تھے کہ جو اس پورے ملک میں داہنے اور بانے طرف گویا کے درمیان میں کوئی نہر ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ آبی وہ منبع ہے وہ گزر رہا ہے، اور ادھر ادھر دونوں طرف جو ہے قطارے ہیں دو باغوں کی۔ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور یہ کہ اسی کے لیے شکر گزاری اختیار کرو۔ بلدتم طیبتم ورب غفور، یہ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں شہر دیا ہے وہ اس کی اپنے رب کی جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ بہت ہی پاکیزہ شہر ہے، بہترین تمہارے لیے باغ بنا دیا اللہ نے، اور پھر یہ کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ معاف تو انہیں کو فرمانے والا ہے جو اللہ کے حضور توبہ کر لیں، جو سرکشی اختیار کریں، ہر دھرمی اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو، تو ان کے لیے تو معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا، فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، بھول گئے، گویا کہ اسی ڈھٹائی کے اوپر جو پہلی قوموں کے اندر ہوتا تھا، جسے کہا جاتا ہے عام طور پر رقص و سرود کی محفلیں ہیں، اور پھر یہ کہ پھر یہ تخت و تاراج ہیں، محلات کے اندر رنگینہ، جب انہی کے اندر قوم مبتلا ہو گئی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور وہ بہت بڑے سیلاب کی شکل، سیل العرم، یہ 810 قبل مسیح کا واقعہ ہے جو ہسٹوریکلی پروون ہے کہ اس علاقے میں جو سبا کا علاقہ، یمن کا علاقہ کہلاتا تھا، وہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سد معارم اسے کہا جاتا تھا، جس میں ایک بہت بڑی جو ہے ایک بند بنا دیا گیا، وہ بند ٹوٹ گیا اللہ کے حکم سے، اور پورا شہر جو ہے ڈوب گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، اور ہم نے پھر ان دو باغات کو جو بڑے سرد و شاداب تھے، جو بہت انہیں پھل اور میوے دیا کرتے تھے، ان کو تبدیل کر دیا ایسے دو باغات میں، ذواتی اکلن، کہ جس کے اندر اگر پھل اگ بھی رہا ہے تو انتہائی بد مزہ، کسیرا، واسبن، اور جھاڑ جکاڑ ہے صرف اور کچھ نہیں، وہ شعی من صدر قلیل، زیادہ سے زیادہ بیری کے چند درخت ہیں کہ جو وہاں نظر آ رہے ہیں، باقی وہ پوری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، وہ ایسا جو ہے سیلاب اور وہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر۔ ذالک جزائنام بما کفروا، یہ وہ بتلا ہے کہ جو ہم نے ان کی کفران نعمت جو انہوں نے ناشکر کی تھی اس کے جواب میں دیا، وہل نجزا الا الکفور، اور نہیں ہم جزا دیتے اپنے ناشکروں کو مگر یہی سزا، وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، اور یہ ہم نے ان کے درمیان اور وہ شہر کہ جس کی طرف وہ جایا کرتے تھے اپنے سامان تجارت لے کر، اس لیے کہ یمن سے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے جو ہے وہ شام تک جایا کرتے تھے، اب اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نے جگہ جگہ نخلستان بنا دیے تھے تاکہ یہ کہ انہیں سہولت رہے، جس طرح ہمارے یہاں آپ موٹر وے آپ جاتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو جو ہے سروس ایریاز مل جاتے ہیں، کوئی پرابلم ہو، کہیں کسی کو جو ہے کوئی ضرورت پیش آئے، کھانے پینے کی ضرورت ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ان کے لیے ایسے باغات اور ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہیں نخلستان بنا دیے تھے کہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پر۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جن میں ہم نے برکت دی تھی، گویا کہ یہی چیزیں ان کے لیے پھر بڑی برکت کا ظہور بھی بنی، قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّعِيرَ، اور اس میں ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر کچھ وہ ایسی بستیاں بنا دی تھیں نخلستان، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّعِيرَ، اور اس میں ہم نے سرائیں بھی بنا دی تھی، گویا کہ لوگ وہاں جب جہاں نخلستان ہوں گے وہاں آ کر لوگ آباد ہو جاتے تھے۔ سیرو فیہا لیالیہ و ایام آمنین، اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل انہیں یہ حاصل تھا کہ اب صبح و شام جو ہے ان کے قافلے چلتے تھے، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، جگہ جگہ پڑاؤ کی جگہ بھی ہے، پانی بھی حاصل ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، ظاہر ہے اس کا اس زمانے میں اور کہیں کوئی تصور نہیں تھا، ریگستان ہے، صحرا ہے، وہاں کہاں سے آئے گا پینے کا پانی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو اس پر انہوں نے کہا، گویا کہ یہ بھی ناشکری کی انتہا ہے، جس اللہ نے یہ نعمتیں انہیں دی، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، کہا کہ ہمارا جو ہے بالکل سہولت سے ہم نکل جاتے ہیں، جس طرح کا معاملہ کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا نازل فرمایا، انہوں نے کیا کہا، ہمیں نہیں چاہیے من و سلوا، اب تو ہم اکتا چکے ہیں یہ کھانا کھا کھا کر، اب تو ہمیں چاہیے کوئی پیاز ہونا چاہیے، لہسن ہو جائے، بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، قرآن نے پوری فہرست دے دی، یہ جو زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ناشکرہ بناتے ہیں، لہذا ان کے اندر بھی ایڈونچرزم جو ہے پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بہت آرام سے ہم اپنا سفر کر لیتے، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے ان سفر جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں کوئی دوری پیدا فرما دے، وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود وہ ناشکری کر رہے ہیں، فجعلناهم احادیثا، اور پھر ہم نے انہیں بنا دیا گزشتہ کی کہانیاں، گویا کہ اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آیا، ومزقناهم كل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ جو صبر کرنے والے اور اللہ کے شکر گزاری اختیار کرنے والے۔ ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، اور ابلیس کا جو ایک گمان تھا، ظن تھا، کہ میں لوگوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، وہ اس میں سچ ثابت ہو گیا اور بالفعل لوگوں کی اکثریت نے اس کو فالو کیا، فتبعوه، اور لوگ اس کی راہ پر ہو لیے، اس کا اتباع کیا، الا فریق من المؤمنین، سوائے ان لوگوں میں سے جو اہل ایمان تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو شیطان کے رستے پر نہ چلا. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور ہم نے شیطان کو جو ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، سوائے یہ کہ ہم اس چیز کو ظاہر کر دیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ شیطان تو پوری ٹیمپٹیشن اور لالچ دیتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، دل کے یقین والا، وہ شیطان کے اس وسوسے یا اس جو ہے بھی ترغیب، اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے. الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن ہوا منہا فی شکٍ، اور اس شخص سے کہ جو اس میں شک کے منہ میں مبتلا ہے آخرت کے بارے میں، تاکہ ہم جان لیں، الگ الگ کر لیں ان لوگوں کو کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس میں شک کرنے والے ہیں. وربک علی کل شیء حفیظ، اور تمہارا رب جو ہے تو ہر شے پر نگران ہے، ہر شے اس کی نگاہ میں ہے اور اس کی نگرانی میں ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود من فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدم في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ربك على كل شيء حفيظ
الله أكبر